ایمان کا درس جاری تھا اور ارکان ایمان میں آج کے درس میں جو سب سے پہلے رکن ہے ارکان ایمان کا ایمان لیا
اللہ تعالیٰ پر ایمان. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ سب سے پہلا رکن ہے, سب سے پہلا ستون ہے. جیسے ایک عمارت کے ستون ہوتے ہیں, اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی کہ ایمان کے بھی ستون ہوتے ہیں, اور ایمان کے چھ ستون ہیں. سب سے پہلا ستون ہے الایمان باللہ, اللہ تعالیٰ پر ایمان, جس کے بغیر ایمان کی عمارت قائم ہو ہی نہیں سکتی. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان کے کیا مفہوم ہے, اور اہل سنت والجماعت نے کس طریقے سے اس مفہوم کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دل سے یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات کمال ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی چار بنیادیں ہیں. جس نے ان چار بنیادوں کو پورا کیا اس کا مطلب ہے اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان پختہ ہے اور ایمان کامل ہے, اور جس نے ان میں سے ایک میں کوتاہی کی اس کا ایمان نامکمل ہے. یا تو وہ دائرہ اسلام سے بالکل کے لیے خارج ہے یا اس کا ایمان ناقص ہے, جیسے ہم بیان کریں گے. تو سب سے پہلی بنیاد جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کی وہ ہے اللہ تعالیٰ کا وجود. اللہ تعالیٰ موجود ہے, اور ہم یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ ہر مسلمان جانتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے. کوئی ایسا مسلمان ہے جو نہ جانتا ہو؟ سب جانتے ہیں. لیکن ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کچھ ایسے باطل عقائد موجود ہیں اس دنیا میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا مکمل انکار کیا. دہریے, آپ نے نام سنا ہے؟ قرآن مجید میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے مشرکین تھے, ایسے کافر لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں, اور یہ سب کچھ کیا کرتا ہے؟ یہ دہر ہی سب کچھ کرتا ہے, یہ طبیعت سب کچھ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انہوں نے انکار کیا, اور ہم بھی اس لیے یہ بات بیان کرتے ہیں اپنے عقیدے میں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, اس لیے نہیں کہ کسی کو شک ہے, بلکہ اس لیے جنہوں نے مخالفت کی ان کے رد میں ہم یہ بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ موجود ہے, اور اللہ تعالیٰ کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ یاد رکھیں علماء اس باب میں اہل سنت والجماعت خاص طور پہ زیادہ بحث نہیں کرتے, کیونکہ کائنات کے ذرے ذرے کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, تو اس لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جب مخالفین موجود ہیں تو ان کے لیے, ان کا منہ بند کرنے کے لیے چند دلائل بیان کرتے ہیں, ورنہ جھگڑا اس میں نہیں ہے کبھی بھی. اور جنہوں نے انکار کیا ان کے سب نظریے باطل ٹھہرے, جس نے بھی انکار کیا اللہ تعالیٰ کے وجود کا. اور ایک مشہور نظریہ ہے ڈارون کی تھیوری, اب سب جانتے ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں, اور تعجب کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان ملکوں میں یہ نظریہ پڑھایا جاتا ہے. اور یہ نظریہ کیا کہتا ہے کہ انسان بندر کی اولاد ہے. سمپل, انسان آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نہیں ہے, انسان بندر سے پیدا ہوا ہے. یہ عقل مانتی ہے؟ اب شریعت کو چھوڑ دے ایک سائڈ پہ, کیا انسان کی عقل مان سکتی ہے کہ وہ بندر کی اولاد ہے؟ اور کیا اس انسان کی عزت اور احترام اس میں کہ وہ بندر کی اولاد ہے؟ یقین رکھے جس کی فطرت مر چکی ہے, جس کی غیرت مر چکی ہے, وہ تو مان سکتا ہے, لیکن باغیرت انسان جس کی فطرت اچھی ہے وہ کبھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا. اور یاد رکھے ڈارون کی تھیوری آج بھی تھیوری ہے. کبھی آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ڈارون فیکٹ؟ فیکٹ ہے, آج بھی تھیوری ہے. تھیوری پتہ جانتے کیا ہوتا ہے؟ نظریہ ہوتا ہے, جس کا ثبوت نہیں ہوتا, ثبوت کی تلاش میں ہوتے ہیں, جب تک ثبوت نہیں ملتا وہ فیکٹ نہیں بن سکتا, وہ نظریہ ہی رہتا ہے. لیکن اتنا مشہور کیوں ہوا؟ یہ چرچ کے کمال ہیں, جب چرچ نے ظلم کیا، ناجائز ظلم کیا لوگوں پر، سائنٹسٹوں پہ بھی ظلم کیا، تو انہوں نے جو ریئیکشن کیا وہ یہ کیا کہ وہ ایک ساتھ ہو گئے. اب جانتے گیلیلیو نے، سائنٹسٹ ہے، اس نے کہا کہ زمین گول ہے، بچے بھی جانتے ہیں اسکول میں پڑھتے ہیں، اس نے کہا زمین گول ہے. بائبل میں زمین ڈسکوائڈ شیپ ہے، جیسے کوئن نہیں ہوتا، سکہ، بائبل میں یہ ذکر ہے زمین ایسی ہے. جب گلیلیو نے اپنا نظریہ پیش کیا اور ثبوت بھی پیش کیا، فیکٹ ہو گیا. جانتے کیا کیا، تین لمبے پلر اس نے لیے برابر ہائٹ کے اور دور رکھ دیے ایک برابر فاصلے پر، اور ایک لمبی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور دور دین سے اس نے دیکھا. اس نے یہ دیکھا درمیان والا اونچا ہے، باقی جو دو ہیں وہ نیچے ہیں، درمیان والا زیادہ اونچا ہے. تو اس نے یہ سوچا اگر زمین سیدھی ہوتی تو سب برابر ہوتے، مطلب زمین جو ہے وہ گولے سیدھی نہیں ہے. اسے اپنا نظریہ پیش کیا اور یہ دلیل بھی پیش کی، چرچ نے اسے اندر کر دیا اور سزائے موت دے دی. تو سائنٹسٹوں نے دیکھا جب ایک کا قتل ہو رہا ہے جیل میں، چرا تڑپ رہا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں ہم سب ایک ہو جاتے ہیں اور چرچ کے خلاف آواز اٹھاتے، ورنہ ہماری بھی خیر نہیں، جو بھی سائنٹسٹ نظریہ لے کے آئے گا اسے قتل کر دیں گے. ڈارون اس وقت یہ تھیوری لے کے آیا کہ کوئی رب نہیں ہے اور انسان کی تخلیق آدم علیہ السلام سے نہیں ہوئی، یہ ایک کیڑا تھا پانی میں، آہستہ آہستہ مچھلی بنا، آہستہ آہستہ مینڈک بنا، پھر باہر آیا، پھر مگرمچھ بنا، پھر اس طریقے سے بکری اور گائے بنتا رہا، آہستہ آہستہ اس طریقے سے بندر بنا، پھر انسان بنا. تو اس نے رب کا انکار کیا. سائنٹسٹ نے دیکھا اس کو بھی سزا موت مل جائے گی، سب مل گئے، اور چرچ کے خلاف آواز اٹھائی، جس کی وجہ سے یہ تھیوری آج بھی تھیوری ہے. اور یاد رکھیں ڈارون نے یہ کبھی نہیں کہا کہ انسان پہ یہ لاگو ہے، جانتے ہیں اس کے بعد والے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے یہ اس پہ تھوک دیا کہ اس نے یہ کہا ہے، اس نے کبھی نہیں کہا. اس نے یہ کہا کہ میں نے پرندے دیکھے ایک سفر میں، ان کی جو نوکے ہیں وہ مختلف ہیں، تو میرا یہ گمان ہے کہ یہ ایک ہی پرندے سے ایسے بنے ہیں بعد میں، تو انسانوں پہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ظالموں نے جو دین کے مخالف تھے، کیونکہ بائبل میں یہی ہے کہ انسان آدم سے علیہ الصلوۃ والسلام سے پیدا ہوا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ظالم لوگ ہیں اور یہ ظالم دین ہے، تو اس کی ہر چیز غلط ہے، سچ بھی غلط ہے اور غلط بھی غلط ہے، تو اس طریقے سے وہ ایک ساتھ ہوئے اور اس کو جھٹلا دیا. تو اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کی جو دلائل ہیں اہل سنت والجماعت اس پہ بحث نہیں کرتے، صرف چار پانچ دلائل بیان کر کے بات ختم کر لیتے ہیں. ہاں، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سے زیادہ دلیل بیان کی ہے، واحد عالم ہے جنہوں نے اس پہ زیادہ بحث کی ہے. عام طور پہ اہل سنت والجماعت کے علماء اس موضوع پہ بحث کرتے نہیں ہیں. میں چار دلائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرح العقیدہ الواسطیہ میں انہیں چار دلائل کا بیان کیا، میں وہی بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے دلیل قرآن و حدیث اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئیں، یہ دلیل ہے کہ رب موجود ہے جس نے یہ کتابیں نازل کی اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر. تو یہ پورا کا پورا قرآن اور صحیح حدیث کا مجموعہ جو بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے بتایا. دوسری دلیل فطرت کی دلیل، ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے، جیسے بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے. کس فطرت پر پیدا ہوتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے، وہ جانتا ہے اس نے اپنا آپ کو پیدا نہیں کیا، کوئی ایسی ذات ہے جس نے اسے پیدا کیا، اور وہ اس کا مالک ہے، اس کا رازق ہے، اس کا نفع نقصان کا مالک ہے، اس کا مشکل کشا حاجت روا ہے، یہ ایسا فطرت سے جانتا ہے. یہ رب اس کا واحد معبود ہے اور یہ رب بہترین صفات کا مالک ہے، یہ انسان فطرت سے جانتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودان او نصران او مجسان، اس کے ماں باپ اس بچے کی فطرت کو تبدیل کرتے ہیں، یا اسے یہودی بنا دیتے ہیں اگر وہ یہودی ماحول میں بڑا ہوتا ہے، یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں اگر وہ اس نصرانی ماحول میں بڑا ہوتا ہے، اور ان مجسان یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، آگ کے پجاری بنا دیتے ہیں اگر وہ اس ماحول میں بڑا ہوا. سوال یہ ہوتا ہے اسلام کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ یہودان میں نصرانی مجسان تین لفظ ہیں، تو اسلام کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ فطرتی اسلام ہے، اصل میں ہے مسلمان. یہودی کا بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے، عیسائی کا بچہ پیدا ہوئے مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن جہاں پر وہ رہتا ہے، جو طور و طریقے جس پہ وہ عمل کرتا ہے، جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، جیسے اس کا ذہن تبدیل ہوتا ہے، وہ یہودی بن جاتا ہے یا نصرانی بن جاتا ہے یا مجوسی بن جاتا ہے. تو یہ سب سے پہلے دلیل ہے فطرت کی، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت پر ہی پیدا کیا. اور آسٹریلیا میں آج سے 60 سال پہلے ایک ایسے گروپ کو دیکھا جو دنیا سے بالکل منقطع تھا، جنگل میں رہتا تھا. جب ریسرچ کرنے والے وہاں پہ پہنچے اور دیکھا کہ جنگل ہے، یہاں پر انسان رہتے ہیں، اور ایسی زبان وہ بولتے تھے کہ ان کو تقریباً 10 یا 12 لوگ بیچ میں آئے جو ترجمہ کرے، پھر ان کی زبان سمجھ میں آئی. ان سے سوال کیا گیا کہ تم کیا کرتے ہو، کیسے زندگی گزارتے ہو؟ تو وہ ایک عجیب سا کام کرتے، ویسے آسمان کی طرف دیکھتے، انگلیاں اوپر کرتے اور اتناتو کا لفظ استعمال کرتے. تعجب کی بات ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ جب بھی کوئی پریشان ہوتے تو ایسے اوپر ہاتھ کر کے اتناتو کہتے. ان سے پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور وہ رہتا اوپر آسمانوں میں ہے، اور وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ اس کو حاجت ہوتی ہے. لیکن عقل دیکھیے اپنے، ایک سلیم فطرت جس میں کوئی باہر کی چیز نے ملوث اسے نہیں کیا، اسے آلودہ نہیں کیا. وہ نماز کچھ نہیں جانتے، نماز کیسے پڑھے، اسے یہ پتا ہے کہ جب کوئی مشکل ہوتی ہے تو اوپر آسمان کی طرف دیکھے ایسے. وہ یہ کہتے اتنا تو کہتے. تو یہ فطرت انسان کی، بشرطے کہ تبدیل نہ ہو، آلودہ نہ ہو، تو اپنے رب کو پہچانتی ہے. اکثر لوگ کیوں نہیں پہچانتے آج؟ یہ میڈیا نے گھر گھر میں خبریں پہنچتی ہیں، عقیدے کا فساد جو ہم دیکھتے ہیں آج امت میں موجود ہے، یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ غلط عقائد سے آیا. جب یہودی آئے انہیں ہم نے عقیدے میں بگاڑ پیدا کیا، نصرانی آئے انہیں اور بگاڑ پیدا کیا، ہندو آئے انہوں نے اور بگاڑ پیدا کیا، اور ہم لوگ ان سے متاثر ہوتے گئے. اور آپ دیکھتے کہ کتنی تفرقہ ہو گیا مسلمانوں میں کہ اپنے رب کو پہچان نہیں سکتے. کلمہ پڑھتے ہوئے بھی، نماز پڑھتے ہوئے بھی، آپ کسی سے سوال پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے. اور وہ شخص جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اسے کلمہ کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن فطرت سلیمہ ہے، وہ کہتے ہیں آسمانوں پہ. تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ تو فطرت کی دلیل صحیح حدیث صحیح بخاری مسلم میں ہم نے بیان کی ہے. اور یہ ایسا گروہ موجود بھی ہے آج کل کے زمانے میں، 60 سال پہلے ان کو دیکھا گیا آسٹریلیا میں. یہ واضح دلیل ہے کہ واقعی جس شخص کی فطرت تبدیل نہ ہو تو اس کی فطرت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. تیسری دلیل ہے حس کی دلیل. حس جانتے، انسان محسوس کرتا ہے، اپنے رب کو محسوس کرتا ہے، نہیں کرتا مومن؟ اور اس حس کی دلیل میں علامہ ابن القیم نے تقریباً 10 یا 15 دلائل بیان کی. ان میں سے میں چند بیان کرتا ہوں. نمبر 1، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے جب دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، کون قبول کرتا ہے دعا کو؟ اگر اللہ موجود نہیں ہے تو کون پوری کرنے والا ہے؟ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان کو کامیاب کس نے کیا؟ اگر دیکھا جائے دنیا کے لحاظ سے، اگر عقل سے انسان سوچے، ایک شخص ہے، غریب ترین اور فقیر لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور پوری کی پوری قوم کیا، پوری پوری دنیا ان کے مخالف ہے. کس نے کامیاب کیا؟ کوئی طاقت نہیں، آس کوئی اسلحہ نہیں، کچھ نہیں ان کے پاس. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے انبیاء کو اور اپنے بندوں کو میں کامیاب کر کے رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا ہے. پوری ہسٹری دیکھ لیں، ایک نبی دیکھیں جو ناکام ہوا، کوئی ہے؟ کوئی نبی نہیں. یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اپنے بندوں سے جو وعدہ کرتے وہ پورا کرتا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ انی مغلوب فانتصر. اللہ تعالیٰ، اب مخالفین کا غلبہ ہو رہا ہے، میری مدد فرما، میری نصرت فرما. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. اللہ تعالیٰ نے فرشتے نہیں بھیجے، آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے پانی نکالا. فوج ہے, اللہ تعالیٰ کی فوجوں میں سے پانی ایک فوج ہے, اپنے سپاہی بھیج دیے, پانی کو بھیج دیا اور ایسے غرق ہوئے کہ پہاڑ بھی غرق ہو گئے. انسان تو انسان, یہ پہاڑ بھی غرق ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی, کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ذکر علیہ السلام کی اولاد نہیں, اللہ تعالیٰ سے کافی جوڑ کیا. موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کہا ان لمدرکون, پیچھے فرعون آ رہا ہے, آگے سمندر ہے, بس ہم گئے. کیا فرمایا؟ کلا انما ربی سیہدین, ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے, مجھے کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا. اور ایسا راستہ دکھایا کہ سمندر کھل گیا اور راستہ خشک ہو گیا. حالانکہ ہاتھ میں لاٹھی تھی, اب یہ لاٹھی تھوڑی دیر پہلے سانپ بنی تھی, لیکن نبی کو علم نہیں, معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں. آج کل کے بدبخت لوگ سمجھتے ہیں کہ کرامت ولی کے ہاتھ میں ہے. جب معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں تو کرامت ولی کے ہاتھ میں کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں فرما میرے پاس لاٹھی, پریشان نہ ہو, ابھی میں کچھ کرتا ہوں. ابھی کہا ظالموں نے تو یہ بھی کہا کہ ولی کے پاس کن فیکون ہے, بلکہ نبی کے پاس بھی کن فیکون ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میرے پاس کن فیکون ہے, ابھی راستہ نکالتا ہوں. کلا انما معی ربی سیہدین. اور آج بھی ہم ساتھیوں سے یہ کہتے ہیں, مصیبتیں آتی رہتی ہیں, پریشانی آتی رہتی ہے, نہ جایا کرو کسی کے پاس. کیوں وہ دروازے کھٹکھٹاتے جو بند ہوتے ہیں ہمیشہ؟ سب سے پہلے اس دروازے کی طرف جو ہمیشہ کھلا ہے, سب سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کرو. کبھی دونوں ہاتھ آپ نے اٹھائے رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے ہوئے؟ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے رات کے آخری پہر میں, کوئی ہے مانگنے والا میں عطا کروں, کوئی ہے مغفرت مانگنے والا اس کو میں معاف کر دوں, وہ کون سا بدبخت انسان ہے جو اگر مغفرت نہیں کروانا چاہتا؟ وہ کون سے شخص ہے جس پہ کوئی مصیبت کبھی نہیں آئی اور اپنے سکھوں کو دور نہیں کرنا چاہتا؟ اس وقت سب سو رہے ہیں, یا ٹی وی پہ بیٹھے ہیں یا سو رہے ہیں, پرے جتنی پریشانی ہے, دن کو پریشان ہے بےچارے, رات کو جب وقت ہوتے دعا کر سب اپنی مستی میں لگے ہوئے ہیں. دونوں ہاتھ اٹھا کر تو دیکھیں ذرا, پھر دوسروں کے پاس جائیں. اخذ الاسباب ہے, ہم یہ نہیں کہتے کسی کے پاس نہ جائیں, لیکن سب سے پہلے رب کی طرف جائیں. بچہ چوٹ لگی دوڑتے جاتے ہیں, ڈاکٹر دیکھو اسے بچاؤ, ڈاکٹر بےچارا کیا کرے گا, وہ خود ضعیف کمزور انسان ہے, وہ کیا کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, پھر جو ڈاکٹر کے پاس کیا مشکل ہے. یہ عقیدہ ہے, یہ ایمان ہے انسان کا. آج یہ ایمان کہاں ہے؟ ایمان میں کمزوری کیوں ہے؟ تو سب سے پہلے ساتھوں سے یہی گزارش ہے, جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے تھے. آپ جانتے ہیں نبوت کا درجہ, جانتے ہیں کیا درجہ نبوت کا؟ اس پوری کائنات میں اگر کوئی بہترین مخلوق ہے تو وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور سب سے بہترین اگر کوئی ہے سب انبیاء میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ جنگ احد میں دانت مبارک شہید ہوتے ہیں, توڑ دیتے ہیں ظالم, اور رخسار مبارک پہ چوٹ لگتی ہے, خون بہتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں 11 جوان صحابی شہید ہو جاتے ہیں. کہاں گیا تھا کن فیکون؟ ایک اشارہ کافی تھا. اگر کن فیکون ہوتا تو نعوذ باللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے؟ کافر اس طریقے سے, ظالم اس طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس طرح کے شہید کرتے اور ان کا پیٹ بھی چاک کرتے؟ منفرا جانتے ہیں, جاہلیت میں اگر کوئی دشمن کو قتل کرتے تو اس کے شکل بگاڑ دیتے, پیٹ چاک کر لیتے, اس کی ناک کاٹ دیتے, کان کاٹ دیتے. میں یہ سوال کرتا ہوں, جس کے پاس کن فیکون ہو وہ یہ نظر منظر دیکھ سکتا ہے؟ لوگوں کی عقلیں کہاں گئی, کب سمجھ آئے گی؟ ورنہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, آدھی زندگی گزر گئی, آدھی زندگی آدھے قبر میں پہنچ چکے ہیں, لیکن انہیں باطل عقائد پہ زندہ ہے. جی بات کر کے تو دیکھیں کسی سے, کہتے یہ وہابی نے کیا پتا. بہرحال تو دلیل فطرت, حس کی دلیل کی بات ہو رہی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو وہ دعا پوری اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور اس کی مثال میں صحیح بخاری مسلم میں وہ اعرابی بدو آتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے ہیں, وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے, صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہلاک ہو گئے, قحط کی وجہ سے مال بھی ہلاک ہو گیا, بچے بھی ہلاک ہو رہے ہیں, تو ہمارے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. عربی کا عقیدہ دیکھیں، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کیجئے، انہیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ بدو ہے، امی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن عقیدہ دیکھیں کس طریقے کا عقیدہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کیجئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھاتے ممبر پہ، صحابی فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہاتھ نہیں اتارے کیونکہ داڑھی بال تر ہو گئے پانی سے، ایسی بارش برسی، اور وہ قسم کھاتے کہ آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ بھی نہیں تھا، ایک بادل آیا اور ایسا برسا کہ ایک ہفتہ گزر گیا. پھر جمعہ کے خطبے میں ایک عربی آتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مال ہلاک ہو رہا ہے، پانی زیادہ ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، حوالین ولا علینا. تو یاد رکھیں جب بارش رحمت ہے، کچھ لوگ پریشان ہو کر یہ دعا کرتے ہیں، بد دعا کی صورت ہوتی ہے کہ بارش ختم ہو جائے رک جائے، تو سنت رہی ہے کیا کہتے ہیں، حوالین ولا علینا، کہ ہمارے ارد گرد یہ رحمت چلی جائے ہمارے لیے کافی ہے، یہ سنت ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا کی استجابہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ بھی دلیل حسی پہ. دوسری اس کی قسم وہ بھی بیان کر چکا ہمیں، اللہ تعالیٰ کی معجزے ابھی میں نے بیان کی، وہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، پانی پہ ایک لاٹھی ماری سمندر پہاڑ کر کھل گیا، پھر پتھر پہ وہی لاٹھی ماری 12 چشمے نکلے اس پتھر سے، یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نہ اس لاٹھی میں کوئی طاقت ہے نہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے. اور اسی طریقے سے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جانوروں کو دیکھیں اور درند پرند کو دیکھیں کیسے زندگی گزارتے ہیں، کبھی غور کیا ہے، کس نے ہدایت دی ہے؟ اب شہد کی مکھی کو دیکھیں، کبھی گندگی کی طرف جاتی نہیں، سب جانتے ہیں آپ، کبھی دیکھیں شہد کی مکھی کو بھی گندگی میں بیٹھے ہوئے دیکھا کبھی؟ پھولوں کا رس چوستی ہے اور شہد بناتی ہے، یہ اس کا کام ہے پوری زندگی. اور اگر 100 میل بھی سفر کر لے دور، وہ اپنی جگہ پر ہی آئے گی، کس نے ہدایت دی اسے؟ اگر انسان عقل والا انسان بھی ایک نئی جگہ ہو، نیا گھر ہو، نکل جائے 100 میل کے سفر پہ، بڑی مشکل سے گھر میں واپس آتا ہے، وہ بے عقل شہد کی مکھی کو کون گھر واپس لے کے آتا ہے؟ کس نے ہدایت دی کہ بیٹھنا ہے تو پھر صرف اور صرف پھول پہ ہی بیٹھنا ہے؟ تمہاری غذا صرف یہی ہے، بھوکی مر جائے گی، یاد رکھیں شہد کی مکھی بھوکی مر جاتی ہے، اگر پھول ختم ہو جائے یا نہ ملے مر جاتی ہو بیچاری، کوئی اور چیز نہیں لے سکتی، اور شہد کے علاوہ کوئی چیز دے نہیں سکتی، یہ فنکشن ہے. تو یہ ہدایت اللہ تعالیٰ، اسے کہتے ہیں دلالۃ الہدایۃ، ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے، اللہ کے خلق فسوا واللہ کے قدر فہدا، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایسے نہیں چھوڑ دیا ٹھوکرے کھاتے رہو، اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دی اور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دی ہے، وہ ہدے نہ ہم نج دیں، دونوں راستے دکھا دیے، یہ جنت کا راستہ ہے یا دوزخ کا راستہ ہے، جس پہ چلنا چاہتے ہو جا کے چلو. تعجب کی بات ہے کہ قیامت کے دن بے عقل چیز جتنی بھی ہیں سب مٹی بن جائے گی، کوئی حساب کتاب نہیں. یہ بیچارہ عقل والا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سرداری سونپی ہے، یہ بیچارہ پریشان رو رہا ہوگا وہاں پہ، کاش میں یہ کرتا، کاش میں وہ کرتا. تو ابھی وقت ہے، سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن جب کل آئے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہوگا پھر کچھ نہیں کر سکو گے. چوتھی دلیل ہے عقل کی دلیل، اور میں نے جان بوجھ کے اس کو چوتھے نمبر پہ رکھا، کیونکہ یہی عقل ہے جس نے انسان کو یہ برے دن دکھائے، اور اس عقل کی وجہ سے ہی یہ باطل فرقے نکلے، اور یہ گمراہ فرقے جو آج ہم دیکھتے ہیں جو اہل سنت و جماعت کے دشمن ہیں، عقل کی بنیاد پر انہوں نے یہ دشمنی اختیار کی ہے، اور دین کی بنیاد میں عقل کو استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اس میں بھی عقل استعمال کی ہے، لیکن یہ بیچارہ انسان یہ نہیں جانتا، جیسے وہ اپنے رب کا محتاج ہے اور کمزور ہے، جسم کے لحاظ سے وہ عقل کے لحاظ سے بھی ایسا ہی ہے. آپ جانتے ہیں یہ لقمہ جو آپ کھاتے ہیں یہاں سے گزرتا ہے، کیا کمال ہے آپ کا کہ آپ لقمے کو یہاں سے نیچے لے جاتے ہو، پتہ ہے آپ کو یہ آپ کی بس کی بات نہیں، آپ کے بس کی بات یہ ہے کہ حلال کماؤ اور اس حلال کمائی کو کھانے کی صورت میں اپنے ہاتھ میں لو، اپنے منہ میں ڈالو، اس کو چباؤ، اس کو بس نگلو، آگے کیا ہوتا ہے کہاں جاتا ہے یہ آپ کے بس کی بات نہیں. میرے پاس ایک مریض آیا آج تقریباً 8 سال پہلے، روتا ہوا 40 کے قریب اس کی عمر ہوگی، 40-45 کے قریب، روتا ہوا آیا ہے. اب دیکھیں 45 سال کی عمر، ایک مرد آپ کے سامنے رو رہا ہے، کہتے ہیں ڈاکٹر میں جب لقمہ کھاتا ہوں نا یہاں پر وہ پھنس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے میری زندگی کی پوری کمائی 40,000 ریال ہے، یہ لے لو، میرا آپریشن کرو، کچھ بھی کرو، میں ایک لقمے کو یہ نیچے لے جانا چاہتا ہوں، یہاں پہ رک جاتا ہے لقمہ، 40,000 ریال دینا چاہتا ہے تاکہ لقمہ اس کا پیٹ میں اور میدے میں پہنچے. آپ لوگ کتنا دیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں آپ لوگ یہ لقمے جو آپ دھڑا دھڑا کھاتے رہے، اپنے پیٹ کو بھرتے رہتے ہیں، کبھی 1 ریال بھی دیا؟ کون اس لقمے کو اتارتا ہے، کون اسے ہضم کرتا ہے، خون میں کون اسے جا کے ملاتا ہے، جگر تک کون پہنچاتا ہے، آپ کے یہ گوشت کون بڑھاتا ہے، عقل تک سوچ کون دیتا ہے، پھر اسے اس کا مخرج اسے نکالنے میں مدد کون کرتا ہے، کبھی سوچا ہے؟ اس شخص کے جو ہلکے اس کے پیچھے ایک پھوڑا تھا، ٹی وی کا پھوڑا تھا، اتنا چھوٹا سا تھا، اس پھوڑے کی وجہ سے وہ لقمہ نگل نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے اور یہ کمزور انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نکالتا ہے. آپ جانتے ہیں اس نے کتنا پے کیا ہوگا؟ میں نے سے ایک بات کی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. میں نے ایک فون کیا بس، اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی نازل ہوئی اس شخص کے اوپر اور ہمارے اوپر کہ اس شخص کا آپریشن بھی ہو گیا، ٹھیک بھی ہو گیا، 1 ریال بھی نہیں لگا. لیکن یہ کب ہوا؟ جب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا. وہ جان چکا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، میں بدکار ہوں، میں کمزور ہوں. نافرمانی ہم سب کرتے ہیں، ہم سب نافرمان ہیں، ہم سب نافرمانیاں کرتے ہیں. ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے کبھی گناہ نہ کیا؟ کوئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے. ہم سب نافرمان ہیں، ہم سب گناہ کرتے ہیں، لیکن اس رب العزت کی نعمتیں دیکھی ہیں، رحمتیں دیکھی ہیں. یہ جو چھوٹے موٹے مصیبتیں آتی ہیں صرف امتحان ہیں. میرا بندہ کہتا ہے میں مومن ہوں، دیکھو کتنا مومن ہے، تکلیف میں کس کی طرف جاتا ہے. اس شخص بیچارہ مدینے سے آیا تھا، کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑی، کوئی کلینک نہیں چھوڑی اس نے. میں نے کہا اس دروازے کی طرف جو کبھی بند نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے راستہ آسان کیا الحمدللہ. تو جیسے انسان جسمانی لحاظ سے کمزور، اس کی عقل بھی بیچارے کی کمزور ہے. جیسے وہ محتاج ہے ایک ایک چیز اپنے رب کا، وہ عقل کے لحاظ سے بھی اپنے رب کا محتاج ہے. تو آئے دیکھیں عقلی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا ان لوگوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا یا کسی اور چیز نے پیدا کیا، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کس نے پیدا کیا ان کو؟ دیکھیں دو آپشن ہیں، تین سمجھ لیں. یا تو یہ انسان جو ہے اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا، نمبر دو کسی اور چیز نے پیدا کیا آدم نے، جو چیز خود موجود نہیں تھی، نمبر تین کوئی پیدا کرنے والا اور ہے، اور نمبر چار وہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ انسان نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا، کوئی مائی کلر کہہ نہیں سکتا، نہ فرعون کہہ سکتا ہے، نہ نمرود کہہ سکتا ہے، اور نہ کوئی آج کا سائنٹسٹ یہ کہہ سکتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوا اور اس دنیا میں آیا، تو اس کا بس نہیں ہے. اچھا کس نے پیدا کیا ہے؟ نیچر نے پیدا کیا ہے، یہ گونگی بہری نیچر بیچاری جو خود محتاج ہے اپنے رب کی. کبھی زلزلے آ رہے ہیں، کبھی طوفان آ رہے ہیں، اور یہ نیچر بیچاری دیکھ رہی ہے، کچھ کر نہیں سکتی. یہ پیدا کر سکتی ہے؟ ظالموں نے یہ کہا یہ نیچر ہی سب کچھ کر رہی ہے. اگر یہ نیچر سب کچھ کر رہی ہے تو نیچر اپنے آپ کو درست کیوں نہیں کر لیتی؟ زلزلہ کو رو کے دکھائے، طوفان کو رو کے دکھائے، سونامی آئے، آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کیا ہوا. یہ خود گنگی اور بہری نیچر بیچاری یہ اس انسان کو کبھی پیدا کر سکتی ہے؟ اس عقل والے انسان کو جس نے اس نیچر پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. یہ آلودگی کس نے پھیلائی ہے؟ اس انسان نے پھیلائی ہے. نیچر کو خراب کون کر رہا ہے؟ یہ انسان ہی خراب کر رہا ہے. تو نیچر بھی نہیں ہے، کون ہے؟ کون خالق ہے؟ وہ بت ہے جسے ہندو پوجتے ہیں، وہ گائے ہے جسے ہندو پوجتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جسے نصارہ پوچھتے ہیں وہ کون ہے؟ یہ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ بت کو خود انسان ہاتھ سے بناتا ہے اور گائے کو بھی ہاتھ سے ذبح کرتا ہے انسان, اس کا گوشت کھاتا ہے, وہ بیچارہ خود مخلوق ہے. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کا نبی ہے, انسان ہے, کھاتا ہے پیتا ہے جیسے عام انسان زندگی گزارتے, انہوں نے بھی ایسی زندگی گزاری. جس نے, جس ذات نے ان سب کو پیدا کیا, اسی ذات نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا, اس میں انسان بھی شامل ہے, اور وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی اور کوئی بھی نہیں. مخالفین جو ہیں ہم کہتے ہیں کس نے پیدا کیا کائنات کو, وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ کیسے پیدا ہوئے. فرق دیکھیں سوال کا, سوال یہ ہے کس نے پیدا کیا, وہ جواب دیتے ہیں کیسے پیدا ہوئے. حالانکہ سیدھی سی بات ہے, اس کی مثال یہ ہے یہ دیوار ہے, اس میں ایک نل لگا ہوا ہے, وہ نل ٹوٹ گیا, یہاں سے کسی نے دیکھا پانی نکل رہا ہے دیوار سے, تو دیوار سے کبھی پانی نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا. تو اس نے دیوار کو توڑا, جا کے دیکھا کہ پانی نکل رہا ہے نل سے. تو اس شخص نے کہا یہ پانی نل کا دیا ہوا ہے, یعنی نل جو ہے نا یہ وہ پانی نکال رہا ہے. میں یہ سوال کرتے ہیں یہ پانی کہاں سے آیا, وہ کہتے ہیں نل سے آیا, یہ جو نل ٹوٹا ہوا ہے اسی نے پانی دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ پانی اصل آیا کہاں سے, یہ تو ایک ذریعہ پانی پہنچانے کا, آیا کہاں سے ہے, اس نل تک کس نے پہنچایا ہے, سوال تو یہ ہے نا. ہم کہتے ہیں کس نے, وہ کہتے ہیں کیسے. فرق سمجھ رہے ہیں آپ, کس نے پہنچایا, جو انجینئر تھے جو آرکیٹیکٹ تھے انہوں نے پہنچایا کہ نہیں, یہ پائپ لائننگ کس نے بنائی ہے, انہوں نے بنائی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی مخلوق موجود ہیں کس نے پیدا کی ہے, اللہ تعالیٰ نے. اور تم یہ لوگ یہ کہتے ہو کہ نیچر نے پیدا کی, پھر اپنی تھیوریز بیان کرتے ہو کہ کیسا پیدا ہوئے. ڈارون تھیوری بتا دی کیسا پیدا ہوا, یہ نہیں کس نے, یاد رکھیں کیسا اور کس میں فرق ہے. کس نے پیدا کیا, کسی کو بھی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, جس کے پاس شرط ہے کہ عقل ہو. اور جس کی عقل ماری گئی ہے پھر تو وہ کہے گا کہ نیچر ہے یا کوئی اور چیز, کسی اور چیز نے پیدا کیا. تو یہ بات واضح ہوئی کہ عقلی دلیل بھی ان کی بالکل ضعیف اور کمزور ہے, اور وہ لاجواب ہو جاتے ہیں جب عقلی دلیل ہم بھی بیان کرتے ہیں جیسے عقل کو وہ آگے کرتے ہیں. لیکن ہم نے عقل کو آخر میں بیان کیا کیونکہ عقل کمزور ہے اور ضعیف ہے. تو اللہ تعالیٰ موجود ہے, اس کی دلائل ہم بیان کر چکے ہیں. جس نے یہ ایمان کیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, اس پر لازم ہے تو یہ ایمان بھی لے کے اپنے دل میں کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے. کیونکہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن میں رب نہیں مانتا ہوں, اس کے ایمان کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. فرعون نے کیا کہا, انا ربکم الاعلا, تکبر میں کہا. فرعون جانتا ہے کہ اس کا رب ہے, فرعون جانتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا, انہوں نے جھٹلایا, کسی رب کو جھٹلایا, لیکن اپنے نفس کے اندر انہیں یقین ہے کہ ان کا رب موجود ہے. اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں قرآن مجید میں, یہ جو ظالم فرعونی ہے, فرعون اور اس کے جو ساتھ والے سارے ہیں, یہ انہیں جھٹلایا کہ رب موجود نہیں ہے, لیکن اپنے نفس کے اندر یقین رکھتے ہیں, شک نہیں, یقین رکھتے ہیں کہ ان کا رب موجود ہے, لیکن انکار کیوں کیا, ظلم ہوا, صرف ظلم اور تکبر کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی نعمتیں زیادہ دے دی, یہ کہے گا کہ انا ربکم الاعلا, میں سب سے بڑا رب ہوں. تو جب تک ان چار بنیادوں پر ایمان نہیں, سچے دل سے یقین کے ساتھ ایمان کوئی مسلمان نہیں لے کے آتا, تو ایمان باللہ پورا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ موجود ہے, دلائل بیان کر چکے ہیں. نمبر دو, اللہ تعالیٰ رب ہے. نمبر تین, اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. نمبر چار, اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات ہیں. جس نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کیا اور ربوبیت کا انکار کیا, کافر ہے. جس نے وجود کا اقرار کیا اور ربوبیت کا اقرار کیا لیکن واحد معبود نہیں مانا, تو وہ مشرک بھی ہے, کافر بھی ہے. یعنی جس نے یہ تو مانے اللہ تعالیٰ موجود ہے, لیکن مشکل کشا حاجت روا اللہ تعالیٰ بھی ہے. رب کسے کہتے ہیں, یہ آگے بیان ہوگا انشاءاللہ اگلے درس میں. رب کسے کہتے ہیں, جو خالق ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، زندگی موت کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے. عربی زبان سے رب کہتے ہیں. جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ مشکل کشا اللہ تعالیٰ بھی ہے اور مشکل کشا علی بھی ہے، تو اس نے ربوبیت کا اقرار کیا اپنے سچے دل سے؟ اقرار کیا اس نے؟ اقرار نہیں کیا. یا تو اسے شک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی مشکل کشا ہو سکتا ہے، یا تو وہ جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ مشکل کشائی ہوتی کیا ہے. نمبر تین، یا تو متکبر ہے اور وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں مشکل کشا کیا ہے، لیکن اللہ بھی مشکل کشا ہے اور علی بھی مشکل کشا ہے. اور جس نے یہ مان لیا کہ اللہ موجود ہے اور یہ بھی مان لیا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، لیکن عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، یعنی وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ مشکل کشا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے، میں مانتا ہوں مشکل کشائی ہماری طرح سب صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن قربانی میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرتا ہوں اور قربانی میں اس پیر کے لیے بھی کرتا ہوں، اس مزار کے لیے بھی کرتا ہوں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے میں بیچارہ، اس لیے میں اس کی دربار پہ جا کے، مزار پہ جا کے یہ میں بکرا ذبح کرتا ہوں. تو شخص نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کا مکمل ہے؟ نہیں. مانتے اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ بھی مانتے اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، لیکن جو تیسری بنیاد ہے اس میں خلل ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ویسے ہی پکار، قربانی، نظر و نیاز سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اچھا، جو شخص یہ بھی مان چکا اللہ تعالیٰ موجود ہے، مان چکا اللہ تعالیٰ رب ہے، یہ بھی مان چکا اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، یہ بھی مان چکا، لیکن نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نام ہے نہ کوئی صفت ہے، اس کا انکار ہے. منکرین اسماء و صفات جہمی، یہ وہ گروہ ہے جس نے مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا انکار کیا، یہ بھی گمراہ ہوئے. اور یہ بھی کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مکمل طور پہ انکار کرنا. کیوں؟ توحید کا تیسرا حصہ ہے، توحید کے تین حصے ہیں، ایک حصہ ہے اسماء و صفات کی توحید، اس کا مکمل انکار کرنا. انکار کیوں کیا؟ یہ عقل کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اور یہ مخلوق بھی رحم کرنے والا ہے تو دونوں برابر ٹھہرے، پھر مشابہت ہوتی ہے. اس لیے ہم یہ تو مانتے ہیں کہ مخلوق رحم کرتا ہے، لیکن یہ نہیں مان سکتے کہ اللہ تعالیٰ بھی رحم کرتا ہے. مخلوق کے بھی ہاتھ ہیں، اللہ کے بھی ہاتھ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مشابہت ہوتی ہے، مکمل انکار کرتے ہیں. تو بدبختوں نے اپنے عقل کی بنیاد پر اپنے رب کو جھٹلا دیا. وہ کون سی ذات ہے؟ جیسے وہ کہتے ہیں، پوچھنے اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کہاں، وہ کہتے ہیں نہ عالم کے اندر ہے نہ باہر ہے، نہ عرش کے اوپر ہے نہ عرش کے نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ جانب ہے، نہ دائیں جانب ہے نہ بائیں جانب ہے، نہ مشرق میں نہ مغرب میں ہے. تو پھر کہاں ہے؟ میں سوال کرتا ہوں عدم کو، آپ کو عدم جانتے ہیں؟ عدم جو چیز موجود نہیں، اس کی تعریف تو بتائیں، وہ کیا کہیں گے آپ؟ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، کہیں بھی نہیں ہے، اسے عدم کہتے ہیں. اس لیے میں یہ فرماتی جہمی جو ہیں وہ عدم کی عبادت کرتے ہیں. اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو اسماء و صفات بھی ثابت کرتے ہیں. اس پہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی، انشاءاللہ اسماء و صفات پہ کس طریقے سے لوگوں کو غلطی ہوئی اور کیا بنیاد ہیں، سب انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. لیکن اسماء و صفات کے باب میں کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے، جھٹلانے والا کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے اور کفر اصغر بھی ہو سکتا ہے. جس نے ایک صفت کو جھٹلایا کبیرہ گناہ ہے. اشاعرہ جو ہیں وہ سات صفات کو مانتے ہیں، باقی سب کا انکار کرتے ہیں، صرف سات صفات مانتے ہیں. تو اس لیے اشاعر پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا ہے کسی نے، گمراہی کا فتویٰ لگا ہے، گناہ کبیر کا فتویٰ ضرور لگا ہے، لیکن مکمل طور پہ دار اسلام سے خارج نہیں. تو یہ چار بنیادیں تھیں اللہ تعالیٰ پر ایمان کی. خیر اتنا کافی ہے کیونکہ وقت دوسرے طرز کا بھی ہے، اور سوال جواب میرا خیال ہے آخر میں رکھنے کیا خیال ہے، یا اگر کوئی بات سمجھ کسی ساتھی کو نہیں آئی آج کے اس طرز میں، میں کچھ اگر وضاحت کرنی دوبارہ وضاحت کر دوں، اگر کوئی مشکل الفاظ یا کوئی ایسی بات جو سمجھ نہ آئی ہو.